بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت الاخرہ کی 29 تاریخ 1445 ہجری کا سال، اور 12 جنوری 2024 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے بخاری شریف کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، المسلم اخو المسلم، کے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، اور وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا ہے. ولا یسلم، اور نہ ہی وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت دیتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن پروردگار اس بندے کے عیبوں کو چھپائیں گے. یہ وہ حدیث مبارکہ جو سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے. ایمان کی بنیاد پر ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی جو کالا ہے وہ سفید پر، اور سفید جو ہے وہ کالے پر، اس کو کوئی فوقیت نہیں ہے. عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کہ ماں سوائے اس کے کہ ان کے اندر تقوی ہو، کیا پرہیزگاری ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ انا آخر الانبیاء، کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. وان تم آخر الامم، کہ تم امتوں میں سے آخری امت ہو. باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے افراد سازی، انسانوں کو، ایک ایک انسان کو بنانے کی کوشش کی، محنت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بنانے کی محنت فرمائی. یہ سابقہ انبیاء کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں فرق ہے. اسی وجہ سے ہمیں آخر الامم کہا گیا. آخر الامم یعنی ہم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آنے والی ہے، ایک امت. امت کا معنی کہ ایک جسد کے واحد، ایک بدن کے واحد، ایک باڈی کے واحد، کہ ایک انسان یک جان ہو، اور پوری دنیا کے جہاں بھی، کسی بھی زمانے کے، کسی بھی علاقے کے، کسی بھی رنگ و نسل اور زبان کے افراد ہوں، وہ ایک رشتے کے اندر پروئے ہوئے ہیں. ان میں رشتہ مشترکہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ فرمایا، ایسی امت تیار کر کے دنیا سے گئے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، بلال سے تھے، حبشہ سے تھے، کالا رنگ تھا، لیکن ان کو اسلام کا سب سے اہم ترین رکن نماز، اس کی دعوت کے لیے مؤذن مقرر فرمایا. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ پر چڑھایا تاکہ بتوں کو پاش پاش کریں توڑ دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا اہل قریش کو کہ جو اپنے آپ کو نسلی طور پر برتر سمجھتے تھے, بہتر سمجھتے تھے, اعلیٰ سمجھتے تھے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں افضل وہ شخص ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, جس کے دل کے اندر ایمان ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہوگا, آپ کا چچا بھی ہوگا, قریشی بھی ہوگا, مکہ کا رہنے والا بھی ہوگا, لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, اللہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے, تو اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر وعید بھی آتی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب. تو یہ اس طرح صہیب روم کے علاقے کے تھے, سلمان فارس کے علاقے کے تھے, مختلف علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو یکجان کر کے ایک امت بنا کر چھوڑ کر گئے. یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر المسلم اخو المسلم کے ایک اسلام کے رشتے کے اندر پروہی ہوئی ہے. دنیا کے کسی بھی علاقے میں انسان ہو, اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا ایمان اور اسلام کے رشتے سے وہ بھائی ہے, اور اگر عورت ہے تو وہ بہن ہے. یہ رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط تر ہے. یہی وہی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار تھے لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, اسلام قبول نہیں کیا, تو ان کو رد کر دیا گیا. اور قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کے اور دیگر واقعات بھی آتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آتا ہے, ان کے بیٹے کا, جب طوفان نوح آیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, تو آج میں جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا, پناہ حاصل کر لوں گا. قال عاصم الیوم, کہ آج کے دن تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آج عمومی عذاب آنے والا ہے. تو جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے پکارا کہ اے اللہ, یہ تو میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو رہا ہے, آنکھوں پکارا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو محفوظ کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, کہ تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی مت کرو. حقیقت میں اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا, ظاہر یہ کر رہا تھا کہ شاید وہ اپنے والد کے دین پر ہے, لیکن حقیقت میں وہ نافرمان تھا اور کفر پر چل رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ غرق ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بتا دیا, اگرچہ وہ بیٹا ہے لیکن خونی رشتہ بھی ہے ساتھ, اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اس کو جائے پناہ نہیں مل سکتی ہے, کوئی چیز بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے مضبوط ترین جو دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت دین اسلام عطا کیا ہے, جس کے اندر نہ تو وطنیت ہے اور نہ ہی قومیت ہے اور نہ ہی لسانیت ہے اور نہ ہی کوئی دوسری کوئی عصبیت ہے, جس کی بنیاد پر لوگ اس پر فخر کریں, جس کی بنیاد پر آپس میں کوئی تفرقہ اور گروہ بندی کریں, جس کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم فلاں سے بہتر ہیں, اور کیونکہ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں یا فلاں زبان بولنے والے ہیں یا ہماری رنگت ایسی ہے, اس قسم کے سب کے سب بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اعلان فرما کر پاش پاش کر دیا, توڑ دیا, ختم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جاہلیت کے بت جو ہے آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کی واضح دلیل بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اے انسانو، یہاں انسان کو مخاطب، پورے انسانیت کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو. انا کو قرآن مجید تو ہدایت سب انسانیت کے لیے ہے، انا خلقناکم، ہم نے بنایا ہے تم کو، بنایا انسانوں کو بنایا، من ذکر و انثی، نر بنایا اور مادہ بنایا، یعنی مذکر بنایا اور مؤنث بنایا، مرد بنائے اور عورتیں بنائی، من ذکر و انثی، اور وجعلناکم شعوبا، اور تم میں سے گروہ بنائے، تم میں سے جماعتیں بنائی، تم کو علاقوں کے اندر رکھا، وجعل وقبائل، اور قبیلوں کے اندر تمہیں تقسیم کیا. کیوں کیا یہ؟ اس وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو فخر کرو کہ میں فلاں قبیلے سے ہے، میری ذات فلاں ہے، اور میری رنگت فلاں ہے، میرا ملک فلاں ہے، میری قومیت فلاں ہے، میری جو ہے حیثیت یہ ہے. نہیں، لتعارف، تاکہ تم تعارف کرو، تمہاری پہچان ہو جائے. تصور کیجئے کہ اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک جیسے ہی ہوتے، ان کی رنگت بھی ایک جیسی ہوتی، ان کے قبیلے بھی ایک جیسے ہوتے، اور ان کی شکل و شباہت بھی ایک جیسی ہوتی، ان کی صورتیں اور نسل بھی ایک جیسی ہوتی، تو پھر تعارف کس طرح ہوتا، پہچان کس طرح ہوتی؟ آج مختلف لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. لیکن اس سب کے باوجود کوئی کسی کو اپنی اس حیثیت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، اور کبر نہیں ہونا چاہیے، برتری نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میرا قبیلہ فلاں ہے، میری قومیت فلاں ہے، میری لسانیت فلاں ہے، میری رنگت فلاں ہے. یہ سب کے سب صرف پہچان کی خاطر ہے، پہچان ہو گئی تو بس. اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر کتنے پیشے ہیں. اب وہ پیشوں، کوئی جو ہے مثال کے طور پر پولیس والا ایک پیشہ ہے، فائر بریگیڈ والا ہے، ڈاکٹروں کا ہے، انجینئر کا ہے، اور جو ہے بلڈرز کا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی ایک وردی پہن رکھی ہوتی ہے. جب وہ وردی پہن لیتے ہیں، اپنا ایک لباس پہن لیتے ہیں، تو ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس پیشے سے ان کا تعلق ہے. لیکن اس پیشے کی، اس وردی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دوسرے پر فخر نہیں کہہ سکتے، میں تم سے اس لیے بڑا ہوں کیونکہ جس لیے میں نے یہ لباس پہن لیا، یا میں نے یہ پروفیشن پیشہ اختیار کر لیا. تو اصل کی حقیقت ہے، وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارا جو اکرام اور تمہارا جو اعزاز اور احترام اور جو تقدیس ہے، جو حیثیت ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ سے کتنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، کتنا اللہ سے ڈرتے ہو، کتنا تقوی اختیار کرتے ہو، کتنا گناہوں سے بچتے ہو. یہ، اور یہ ایک ایسا معیار ہے کہ کوئی کسی کے سامنے نہیں ہے. تقوی دل سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس وجہ سے کوئی دوسرا ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے زیادہ، یا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اس کی نفی آئی ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ تم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہ قرار دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور نیک ہے اور فرما بردار ہے. اس وجہ سے تمہیں اس کا اعلان کرنے کی اور تمہیں اس بات کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے تم پرہیزگاری اختیار کر رہے ہو، جس کے لیے تم تقوی اختیار کر رہے ہو، جس کے لیے تم نافرمانی چھوڑ رہے ہو، جس کے لیے تم گناہوں کو چھوڑ رہے ہو، وہ بہتر جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ وہ بہتر جانتا ہے. لہذا تمہارے اعلان کرنے سے تمہارا یہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا کہ تم نے اپنے جب اعلان کر دیا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو. تو یہ دعویٰ بذات خود ہی تمہارے غیر متقی ہونے کا، تمہارے خود گناہگار ہونے کا دعویٰ بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، ثبوت بن جائے گا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت بنا کر چھوڑ کر گئے، لیکن جب اس امت کا شیرازہ بکھرا تو پھر اس امت نے کیا، کیسے سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا اس امت کے شیرازہ بکھرنے میں، کہ ہر ایک انسان کی جو نظر ہے وہ دوسروں کے عجوب پر پڑنی شروع ہو گئی، جو اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی ہے، وہ جو حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ، جو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عجوب کو، ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے. لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ امت، یہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہارے اندر یہ خامی ہے، لیکن اپنی خامی، جب بھی انسان دوسروں کی خامیاں ڈھونڈے گا تو یہ اجتماعیت اور یہ امت ختم ہو جائے گی. اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو ختم ہو گئی، اور یہ واپس اس وقت امت بنے گی جب انسان خود اپنی خامیوں کو دیکھے گا، پھر امت بنے گی. اپنی انفرادی خامیوں کو دیکھے، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کون سی کمیاں ہیں. تو جب جس وقت ہم یہ سبق کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ دوبارہ امت اٹھ جائے گی. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جی حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات، انہوں نے بھی یہی تصور کیا کہ شاید میں بھی، اور اس طرح جو ہے دیگر صحابہ کرام، یعنی ہر ایک کوئی بھی صحابی اس کو دیکھے، چاہے وہ صحابیات ہیں، وہ جو صحابی ہیں، کسی ہر ایک کی نظر اپنے اوپر پڑتی تھی کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، میرے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں، میں ان کو دور کروں، میں ان کی اصلاح کر لوں. لیکن قرآن مجید کے اندر بھی یہی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے، جو اللہ نے بڑھکائی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. ایک آگ انسان جلاتا ہے تو اس کا فیول گیس ہوتا ہے، الیکٹرک ہوتی ہے، یا دوسرے اور بہت سارے طرح طرح کے جو فیول ہیں. لیکن اللہ نے جہنم کی آگ کا جو ایندھن بنایا وہ انسان اور پتھر ہے، اس سے آگ کو بڑھکایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، گناہوں سے باز رکھ کر، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر. تو پتا کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اس وقت بکھر گئی، اس وقت اس کا شرازہ بکھر گیا، یہ ٹکڑے ٹکڑیوں میں بٹ گئی، جب اس نے جو ہے دوسروں کے عجوب کے پر نظر اٹھانی شروع کر دی. آپ آج دیکھیے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اور جو ہے اخبارات میں دیکھ لیں، اور جو ہے کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، ہر ایک دوسرے پر انگلیاں اچھال رہا ہے. ہر ایک، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی کسی بھی طبقے کے لوگ ہیں، ہر ایک دوسرے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہم ان کو دور کریں اور جو ہے اصلاح کر لیں. جب ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ امت کبھی بھی نہیں بن سکتی. یہ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہی تو ہوا تھا جب مسلمانوں کے اندر خلافت عثمانیہ تھی، یکجان تھے. یہ آج پورے جتنے بھی 58 مسلمان ممالک ہیں، وہ سب کے سب ایک مملکت کہلاتے تھے، ایک ہی ملک تھا، کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی ملک کی الگ سے پہچان تھی، اور نہ ہی کسی کا کوئی الگ سے کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی ملک تھا، نہ ہی کوئی پاسپورٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک مسلم امت تھی، خلافت عثمانیہ کا تحت. لیکن پھر ہوا یہ کہ لارنس آف عربیہ کے جیسے کچھ کردار نمودار ہوئے، ان کی پٹی پڑائی ہوئے، پھر عربوں نے کہا کہ ہم جو ہے برتر ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، اور دوسروں کو عرب جو ہے دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجم کہتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ عجم کا مطلب ہے گونگا، کہ ان کے اندر تو زبان ہی نہیں ہے، معافی ضمیر کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، یعنی اپنے آپ کو وہ اتنا برتر اور اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے کہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجم کہتے تھے. وہ آج بھی عجم ہی کہا جاتا ہے. تو پھر یہ جب قومیت اور وطنیت اور لسانیت کے بتوں کو تراشا گیا اور پوجا گیا اور کھڑے کیے گئے، اور پھر سارا ورنہ جب یہ خلافت عثمانیہ تھی، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، یہ سارا کا سارا ایسٹرن یورپین جتنی بھی کنٹری ہیں جو بعد میں ای یو میں داخل ہوئی، یہ سب کے سب یہ مسلمان جو ہے مملکت کے اندر تھی، خلافت عثمانیہ کے متحد تھی. آج بھی وہاں کے آثار تو، لیکن ہوا کیا کہ جب آپس میں لڑے اور لڑ کر پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے، اور پھر ہر ایک نے اپنی الگ الگ پہچان بنائی، اور آج جو ہے ہر ایک اپنے اپنی قومیت اور اپنی وطنیت اور ملک کی پوجا کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے کہ ہر ایک جو ہے اپنی صحیح ہے، ملک ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو امت پر ترجیح دے دینا، اس کو امت سے زیادہ فوقیت دے دینا، اور اس کو اتنا بڑھا دینا کہ بھئی اس کے خلاف جو ہے کوئی بات ہی نہ سننا. یہی تو جاہلیت کا سبق ہے، یہی جاہلیت کا دور ہے، یہی جاہلیت والی باتیں ہیں. اسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے ہے. آج فلاں پاکستانی، فلاں ہندوستانی، اور فلاں بنگلہ دیشی، اور فلاں افریقی، اور فلاں یورپین، اور فلاں فلاں فلاں، اور فلاں کی ہجری رنگت، یہ سب کے سب جاہلیت کی باتیں ہیں. صحیح ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. ایک امت کو آپ دیکھیے، آپ کو تھوڑا سا مختصر بتاؤں کہ اسلام نے اس اجتماعیت کو ہر ایک قدم پر، ہر ایک موڑ پر جو ہے اس کا جو ہے بڑھایا ہے، آگے چلایا ہے. مثال کے طور پر جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں، آپ دوسری جگہوں پہ جائیں گے، آپ دیکھ مثال کے طور پر دنیا کا جو دستور کیا ہے، آپ نے ٹرین میں جانا ہے یا آپ نے جو ہے جہاز میں جانا ہے، حتیٰ کہ یہ کراس دا روڈ جو ہے اسٹیڈیم ہے، اس میں بھی لوگ جاتے ہیں تو بہت مختلف طبقات ہیں، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے حساب سے پھر جو وہاں ان کی سیٹیں رکھی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، بولیے تو. لیکن کیا اسلام کے اندر ایسا؟ ہرگز نہیں ہے. اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. چاہے کوئی بھی انسان کی حیثیت ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ کالا ہے یا سیاہ ہے یا سفید ہے، چاہے وہ عجم ہے یا عرب ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جو پہلے آ گیا تو اس کو پہلی صف میں جگہ ملے گی. برابر کھڑے ہونا ہے، بلکہ جہاں تک تاکید کی ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہونا، صف کو برابر کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ اجتماعیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ پانچ وقت کی جو نماز جو اہم قرار دی گئی ہے، اجتماعیت نہیں تو کیا ہے؟ کہ سامنے برابر کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں تمہارے دائیں جو ہے وہ امیر کھڑا ہے یا کالا کھڑا ہے یا سفید کھڑا ہے یا جو ہے عالم کھڑا ہے، جاہل کھڑا ہے، کون سے پیشے والا کھڑا ہے. بس کھڑا ہے تو بس برابر کھڑا ہونا ہے تم نے، آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. تو یہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے، اور یہ ایک مسلمان کے کیا یہ مقام ہے. وہ جو ادھر سے پردہ جو ہے ہونا چاہیے، وہ بندہ پتہ نہیں وہ ونڈو کے اندر کچھ کر رہا ہے. بہرحال یہ جو ہے سیکورٹی کے اور سیفٹی کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اجتماعیت نماز کے اندر، آپ دیکھیے ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک بندہ کسی فوج کا ماہر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ایسے جو ہے افراد تیار کیے اپنی جو ہے فوج کے، کہ میں جو ہے ان کو 10 منٹ کے اندر، ہزاروں اگر ہیں تو ان کو میں جو ہے کہوں تو 10 منٹ کے اندر وہ ڈسپلن کے اندر آ جائیں گے اور میری فوراً میری بات مانیں گے. تو مسلمان نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو تو، لیکن یہ اسلام میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے بیت اللہ کا منظر اس کے سامنے پیش کیا، جو ہے امام کی ایک اللہ اکبر، پیچھے جو ہے ملین کے حساب سے سب جو ہے جھک گئے، اور سب امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ سب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کا سب سجدے میں چلے گئے. اس نے کہا یہ کیا، ان کو کتنی دیر لگی؟ کہا کہ ایک ہی جب کہا کہ اللہ اکبر سب کھڑے ہو گئے. یہ ہے اسلام کا جو ہے تصور اجتماعیت اور قومیت اور امت. جو ہے پہلے پانچ نمازوں کی اجتماعیت، پھر جو ہے جمعہ کی اجتماعیت، پھر جو عیدین کی، پھر بیت اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یہ سب کی سب ہر قدم قدم پر جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت اور امت کی جو ہے پرپوز کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، آگے پھیلایا جا رہا ہے. تو کاش ہم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو بسوات کو سمجھیں. جسٹ ٹو سمرائز واٹ آئی سیڈ، آئی ریسائٹڈ ون سمال حدیث آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخ المسلم، مسلم از ا برادر آف ادر مسلم، ہیئر دا بیس فار ایچ مسلم از دا اسلام، انما المؤمنون اخوہ، ان دا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی ڈکلیئر ایوری سنگل بلیور از ا برادر آف ایچ ادر ریگارڈلیس ہو دے آر، واٹ دیئر ریس، واٹ دیئر کلر، واٹ دیئر بیک گراؤنڈ. This is the Islam which promotes the unity among Muslims. In the Quran and the Hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam declared on the last khutbah Hajjatul Wada, what he says, there is no superiority whatsoever over anyone, whether that is Arab or Ajam, whether that is white or black. Everyone is same, because these are the thoughts of the Jahiliyyah. Only the superiority is the one who is more pious than others. Allah knows who is pious. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Do not declare yourself, I am the most pious. So every single step, the Islam promotes the unity. When we stand in the salah, everyone have the opportunity, whether that is a rich person or poor person, educated person, uneducated, regardless whoever that person, everyone have the same opportunity that they can stand in first row. Whereas across the road, there is a stadium. There is a status, on status based. If you have more wealth, you can buy the more privileged area. But in Islam, no. Even when you go, it's on every, this from 5 daily prayers, then the Jummah, then the Eidain, then the Khutb Hajj. And when you go to the Hajj, every single male Muslim, they have to wear the same clothes. Everyone have to say the same kalima, Labbaik Allahumma Labbaik. Everyone have to go around the Kaaba same time. No privilege whatsoever to anyone, whether they are a king, whether they are the ruler, whether they are the normal person, lay person. So nowadays we have to promote the unity. How? Whenever we are going to look up our own faults instead of the faults of others, when we are going to look our own faults, then we will promote the unity. Otherwise, we keep doing what we are. Everyone pointing to every single other person. If you open the media, if you open the social media, if you open anything, everyone doing the same thing, criticizing others. Do not do so. Only promote the goods of others and ignore others. Man satara musliman satara Allahu yawm al-qiyamah. This is the clear of Nabi sallallahu alayhi wa sallam advised us. Whoever going to hide the faults of others, Allah going to hide the faults of others on the day of judgment. So may Allah give us tawfiq to promote the unity among the Muslims and make us as a one single ummah. Then inshallah we will be a more like in power. Nowadays what? South Africa is standing against the zulm. Where is the Muslim ummah? Sleeping, doing nothing. Since when we have abolished the khilafah, everything is got upset. So may Allah give us tawfiq to promote the unity among Muslims and look upon our own faults instead of others. Inshallah, this will be one single way of doing it. We will promote the unity. There is no any whatsoever privilege, whether the person is belong to any particular country or race or color whatsoever. May Allah give us tawfiq to practice wa ma'alayna illa al-balagh.